حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے،
بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ السامی اشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والغادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم. يا الله صلوات على محمد وعلى آله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. صلوات علی محمد و آل
محمد.
برادران عزیز و خواران محترم، اس سلسلے کی آج یہ دوسری مجلس ہے. سورہ بقرہ کی یہ نسبتاً معروف آیت ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے، اذ قال ربک للملائکہ، وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ یہاں پر کوئی ابھی حکم نہیں دیا گیا، پروردگار عالم کی طرف سے ایک اطلاع ہے، ایک اعلان ہے، ایک اعلامیہ، ایک اناؤنسمنٹ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اگر حکم ہوتا تو ناممکن ہے کہ فرشتوں کی طرف سے کسی قسم کی تردید ہو، کوئی سوال ہو، کچھ بھی نہیں. جب حکم دیا جائے گا تو ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جیسا کہا گیا ہے وہ ویسا ہی کریں گے. مگر یہاں پر ایک اطلاع تھی، ایک اعلان تھا، فرشتوں نے سامنے سے ایک سوال کر لیا کہ آتا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو کیا ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری ہم کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلم، میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. میں نے کل گزارش کی تھی کہ یہ سوال کا ٹھکرا دینا ہے، خدا کا یہ اعلان کرنا ہے کہ یہ منصب میرا، مقرر کرنے والا میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، نہ یہ شورا کا موقع ہے، نہ اجماع کی گنجائش ہے. جب خلیفہ میں مقرر کر رہا ہوں تو کون ہوگا اس بات کا فیصلہ بھی میں کروں گا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آدم کو خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں. اب یہ ظاہر ہے کہ فرشتوں نے پھر کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ خاموش ہو گئے اس موقع پر. مگر پروردگار عالم کے ذمے یہ فریضہ معلمی باقی رہا، اور خدا نے مطالعہ بعد میں اس فریضے کو ادا بھی کیا، ان کو سکھایا. وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے میں گزارش کرتا ہوں. لیکن ایک بات جو یہاں پر سوال کی صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ پروردگار عالم جو خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہے تو کس کا خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہے؟ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کر رہا ہوں تو کس کا خلیفہ خدا مقرر کرنے جا رہا ہے؟ عام طور پر جب خلیفہ کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے خلیفۃ الرسول، کہ رسول کا خلیفہ، ایکچولی جو خلیفہ لفظ ہے یہ نکلا ہے خلف سے، اس کے مقابلے پر ہے سلف، سلف یعنی بزرگ، خلف یعنی اولاد جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں ان کو خلف کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا نا خلف یا خلف صالح، خلف صالح یعنی نیک اولاد، نا خلف یعنی جو بری اولاد۔ تو خلف چونکہ ماں باپ کے بعد ہوتا ہے لہذا اسے خلف کہا جاتا ہے، بیٹے کو خلف اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی کی جمع ہے اخلاف، سلف اس کی جمع ہے اسلاف۔ ہم یہ کہیں کہ اسلاف نے جو عزت کمائی تھی اخلاف نے اسے گنوا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں نے جو عزت کمائی تھی اولاد نے اس عزت کو ضائع کر دیا۔ تو اخلاف یعنی بعد والے، خلف بعد والا، اسی سے نکلا ہے خلیفہ۔ تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کسی کے بعد ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کسی کو ہونا چاہیے تب تو وہ خلیفہ ہوگا، جب پہلے ہی کوئی نہیں ہے تو پھر خلیفہ کون ہوگا اور وہ کس کا خلیفہ ہوگا؟ اب پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوا کہ یہ خدا کس کا خلیفہ مقرر کر رہا ہے، زمین پر تو ابھی کوئی نہیں، جب زمین پر کوئی ہے ہی نہیں اور آدم پہلے انسان ہے تو جو فرد اول ہے وہ کس کا خلیفہ قرار پائے، اس سے پہلے تو کوئی نہیں۔ اگر ہم کہیں خلیفہ موسیٰ ہارون ہوئے تو اس کا مطلب موسیٰ پہلے ہیں، ہارون ان کے بعد ہیں۔ اگر ہم کہیں ابراہیم کے بعد اسماعیل تو ظاہر ہے کہ پہلے کون تھا، اس کو ہم نے متعین کیا کہ ابراہیم پہلے تھے اسماعیل ان کے بعد آئے۔ لیکن یہاں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، اور اعلان ایسے موقع پر کر رہا ہے کہ جب زمین پر کوئی بھی نہیں، جب کوئی بھی نہیں ہے تو یہ کس کے خلیفہ بن کر زمین پر آ رہے ہیں؟ یہ ایک سوال تو ہے اور واقعی بڑا ویلڈ سوال ہے۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے عام علماء نے یہ لکھا کہ انسانوں سے پہلے نسناس ایک قوم تھی کہ جو انسانوں سے ملتی جلتی تھی اور وہ زمین کے اوپر آباد تھی، اور ان کا خاتمہ ہوا تھا عذاب پروردگار کی وجہ سے، اور ان سے زمین خالی ہو گئی، اور پھر پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو گویا پروردگار عالم کا یہ اعلان اس بارے میں تھا کہ جو نسناس قوم تھی ان کا خلیفہ میں آدم کو بنا رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایسی قوم کی جس کا خاتمہ ہو چکا اور عذاب کی وجہ سے خاتمہ ہو چکا، اس کا خلیفہ آدم کو بنایا جا رہا ہے، اور فرشتے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اے پروردگار اس کو کیوں بنا رہا ہے، ہم کو بنا؟ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس کے اندر کیا ایسی جاذبیت ہو سکتی ہے، اس میں کیا ایسی دلچسپی ہو سکتی ہے کہ فرشتے یہ کہیں کہ اے پروردگار، بظاہر یعنی اگر آپ سپرفیشلی اور سطحی طور پر دیکھیں تو ہم اس بات کے زیادہ اہل ہیں کہ ہم کو خلیفہ بنایا جائے، تو کیا ایک ایسی قوم کہ جس کے اوپر خدا نے عذاب نازل کیا اور ختم کر دیا، اس کا خلیفہ بننے کا شوق فرشتوں کے دل میں آ رہا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں۔ تو اب یہاں پر جو پروردگار عالم خلیفہ بنا رہا ہے تو وہ کس کا خلیفہ بنا رہا ہے؟ پھر ایک مرتبہ میں مدد لوں گا حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کی، انہوں نے اس بات کو الیبوریٹ کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ میں بات آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، مگر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اعلان پروردگار کی طرف سے ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کس کا خلیفہ بنانے جا رہا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے علامہ نے ایک مثال، انہوں نے کہا آپ اپنے روزمرہ کی گفتگو پر غور کریں، الفاظ میرے ہیں مطلب ان کا، کہ آپ اپنی روزمرہ کی گفتگو پر غور کریں۔ آپ میں سے کوئی اگر یہ کہے کہ بارش بہت زیادہ ہوئی اور گھر میں پانی جمع ہو گیا، تو کیا کوئی سوال کرے گا کہ کس کے گھر کی بات ہو رہی؟ توجہ کیجیے گا اس مثال پر، یعنی اگر فرض کیجیے کوئی کسی سے پوچھے، مثال کے طور پر ابھی بات کراچی میں بہت بارش ہوئی تھی، یہاں پر بھی شاید ہوئی ہوگی، تو ایک آدھ مجلس میں لوگ کم آئے، تو اگلے دن کسی نے سوال کیا صاحب آپ مجلس میں کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا گھر میں پانی بہت کھڑا ہو گیا تھا، گھر میں پانی بہت جمع ہو گیا تھا۔ تو کیا یہ سوال کیا جائے کہ اس کے گھر کی بات کر رہے ہو؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس لیے کہ اگر متکلم گھر کا ذکر کر رہا ہے اور یہ نہیں بتا رہا کہ کس کا گھر، تو یہ خود بخود طے ہے کہ وہ کسی اور کے گھر کی بات نہیں کر رہا، اپنے گھر کی بات کر رہا۔ توجہ ہے کہ اگر وہ یہ نہ بتائے کہ کس کے گھر کی وہ بات کر رہا ہے تو یہ خود بخود طے ہے کہ متکلم اپنے گھر کی بات کر رہا ہے. میں نے آپ سے پوچھا ایئرپورٹ گئے تھے؟ کہا کہ جی ہاں ایئرپورٹ گئے تھے. کیوں گئے تھے ایئرپورٹ؟ کہ بھائی تشریف لا رہے تھے, ان کو ریسیو کرنے کے لیے گیا تھا. تو کیا میں یہ پوچھوں گا کہ کس کے بھائی کی بات کر رہا ہے؟ اگر کسی اور کا بھائی ہوتا تو بتا دے. آپ نے کسی اور کا ذکر نہیں کیا, صرف اتنا کہا کہ بھائی کو لینے گیا تھا ایئرپورٹ. اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں. میں پوچھوں کہ اسپتال کیا لینے گئے تھے؟ آپ کہیں کہ میں وہاں پر ایک بیمار کو دیکھنے گیا تھا. اور میں کہوں کہ کون بیمار ہو گیا تھا؟ تو آپ کہیں زوجہ بیمار تھی. تو کیا مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کی زوجہ کی بات کر رہے ہیں؟ بٹ نیچرل آپ اپنی زوجہ کی بات کر رہے ہیں. اب ذرا آیت کو واپس سنیے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں کہ انی جاعل, میں بنا رہا ہوں, فی الارض خلیفہ, زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اگر کسی اور کا خلیفہ بنا رہا ہوتا تو خدا بیان کرتا. بیان نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کسی اور کا نہیں, پروردگار اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں. یہ وہ منصب ہے کہ جس میں خلافت منسوب ہے پروردگار عالم کی طرف. یہ بہت اہم نقطہ ہے, اس بات کی طرف توجہ کیجیے گا کہ یہ خدا اپنی خلافت کی بات کر رہا ہے. اب آپ ذرا دیکھیے اور توجہ کیجیے اس بات کی طرف کہ پروردگار عالم کا خلیفہ ہونا چاہیے مانا جا رہا ہے, اس پر ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں. مگر یہ مسئلہ کتنا ریلیونٹ بنا, یہ اتنا ریلیونٹ بنا, اتنا پرٹیننٹ اور اتنا امپورٹنٹ بنا کہ آپ کو مسلمانوں کی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ملے گا. خلافت کے حوالے سے اس کا ذکر آپ کو مسلمانوں کی تاریخ میں بھی ملے گا. اب ذرا اس کو آہستگی سے, آسان طریقے سے سن لیجیے اور میں محتاط الفاظ استعمال کر لوں. ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم کی وفات ہوئی اور مرکز سے خلافت کو ہٹا دیا گیا, وہ آپ جانتے ہیں. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو بھی مسند خلافت پر آ گئے تو یہ بحث ہوئی کہ ان کو کیا کہا جائے, ان کو کیا کہا جائے. بھائی کوئی آئے گا تو سلام کرے گا تو کیا کہہ کر سلام کرے, کوئی آئے گا تو مخاطب کرے گا تو کیا کہہ کر مخاطب کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ. توجہ کیجیے گا, اللہ کے رسول کے خلیفہ. یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے خلیفہ, اللہ کے رسول کے خلیفہ. تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں تو اب ہوگا کیا, خلیفۃ رسول اللہ. تو جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اے خلیفہ رسول, اے خلیفہ رسول, اے خلیفہ رسول. چلیے اب ان کا بھی انتقال ہو گیا, اب اس کے بعد دوسرے صاحب آئے. جب وہ آئے تو ان کو کیا کہا جائے, کیونکہ یہ تو آئے ہیں خلیفہ کے بعد. اب اگر ان کو خلیفہ کہا جائے تو کیا کہا جائے, اے اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مرتبہ یہ لفظ خلیفہ اضافہ کرنا پڑ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ کہنا تھوڑا دشوار تھا, اس کو اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے تتابع اضافات, کہ ایک اضافت کے بعد دوسری اضافت, پھر تیسری اضافت. تو اب یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا, یہ سلسلہ کہاں تک آگے بڑھے گا؟ ہوگا یہ کہ اب اگر کوئی تیسرے آئیں گے تو پھر کہا جائے گا اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ کے خلیفہ. تو اب اگر اس کے بعد تین کے بعد چار, پانچ, چھ, دس, بیس, پچیس, پچاس, سو, اس وقت تھوڑی پتا تھا کہ مصطفیٰ کمال پاشا ترکی میں آ کر اس سلسلے کو ختم کر دے گا. تو اب اس وقت کیا کیا جائے؟ تو یہ دوسری خلافت کے زمانے میں اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے میٹنگ کال کی گئی. اور ون پوائنٹ ایجنڈا اس کے اندر ہے یہ کہ صاحب کہا کیا جائے. کہا کیا جائے, جو کہا جا رہا ہے وہی ٹھیک ہے. کہا کہ نہیں, اس طریقے سے تو خلیفہ بار بار کہنا پڑے گا. اے اللہ کے رسول کے خلیفہ, وہ تو گزر چکے, تو اب ہمیں کہا جائے گا اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ. اور پھر بعد والوں کے لیے پھر تتابع اضافہ. تو یہ تو بڑی مشکل ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے تو کئی مرتبہ یہ سنا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ وہ دن نہ آئے کہ کوئی مسئلہ مجھے پیش آئے اور حل کرنے کے لیے علی موجود نہ ہو. تو ہم ڈھونڈتے رہ گئے کہ اس میٹنگ میں بھی کہیں نہ کہیں مولا کا ذکر تو ہوگا, تو پتہ چلا کہ نہیں, مولا تو اس میٹنگ میں موجود ہی نہیں. تو ہر دوسرے مسئلے کے اندر مشورہ کیا جاتا تھا, مگر اس مسئلے میں مشورہ کیا کریں؟ ان کو پتہ ہے کہ علی تو بنیاد ہی سے اختلاف رکھتے, وہ مانتے کہاں ہیں, لیجیٹیمیسی ہی پر کوشچن مارک ہے مولا علی کی طرف سے. تو امیر المومنین کو کال نہیں کیا گیا, مولا کو نہیں بلایا گیا. اب آپس کے اندر ڈسکشن ہو رہا ہے کہ اب کیا کیا جائے. اب کیا کیا جائے, اس کا حل یہ انہوں نے نکالا کہ اس طرح تو بار بار خلیفہ 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 کی تسبیح پڑھنی پڑے گی, گردان کرنی پڑے گی. تو اس کا آسان سا حل یہ ہے, ایک نے کہا एक लाल बुजक्कड़ ने उस मौके पर ये कहा कि जनाब इसका आसान सहल ये है कि हम सब मोमिनी आप हमारे अमीर बाद से हम आपको कहा करेंगे अमीरुल मोमिनी तो खिलाफत का झगड़ा ही ख़त्म हम मोमिनी आप हमारे अमीर तो आप हो गए अमीरुल मोमिनी तो अगर तजवीज़ करके अल्टरनेटिव हासिल भी किया तो भी चोरी का लकब ही मिला कोई दूसरा लकब तो नहीं मिला दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद आपने और फरमाया बरादरान अज़ीज़ कि ये बहस वहाँ पर भी छिड़ी और इसके ऊपर गुफ्तगू भी डिस्कशन भी हुआ सब कुछ हुआ लेकिन वहाँ पर ये हिम्मत नहीं थी किसी की अब यहाँ अगर आप आइए कि जो सिलसिला है इस सिलसिले के अंदर अगर आप देखें तो कोई तकल्लुफ नहीं का आदम क्या है अल्लाह के खलीफा का इब्राहिम क्या है अल्लाह के खलीफा तो कोई है जो नबी बनकर अल्लाह का खलीफा हुआ कोई वो है जो रसूल बनकर अल्लाह का खलीफा हुआ कोई वो है कि जो खातमुन नबीयीन होकर अल्लाह के खलीफा हुए और कोई वो है जो इमाम बनकर खलीफा हुए खलीफतुल्लाह सब के सब है अली भी खलीफतुल्लाह हसन भी खलीफतुल्लाह हुसैन भी खलीफतुल्लाह मेहदी तक सब के सब खलीफतुल्लाह जितने हैं वो सब के सब अल्लाह के खलीफा ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा आप ज़ियारतनामा निकाल कर देखें हज़रत हुज्जत की जो ज़ियारत पढ़ी जाती है उसके अंदर क्या अस्सलामु अलैका या साहिब अल-असर वज़्ज़मान अस्सलामु अलैका या शरीकत कुरान अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान ए रहमान के खलीफा आप पर हमारा सलाम आपने गौर फरमाया शरीकल कुरान ये हदीस सकलैन पर नाज़िर है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ एक अल्लाह की किताब दूसरे मेरी इतरत मेरे अहले बैत तो खुदा वादा उला शरीक है कुरान बिला शरीक नहीं है कुरान के साथ शरीक हैं इतरत और अहले बैत और खिलाफत में जिस तरीके से आदम खलीफतुल्लाह है उसी तरीके से हर हुज्जत खुदा अपने ज़माने में खलीफा परवरदिगार खलीफतुल्लाह अच्छा बात देखिए ये है कुर्बत ये जो फ़र्क मैंने आपके सामने भी बयान किया ना ये वहाँ पर भी हमें नज़र आया वहाँ पर भी कहाँ जब अमीरुल मोमिनीन के पास मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब मौला के पास लोग आए तीसरी खिलाफत के बाद जब मौला के पास लोग आए नहजुल बलागा के अंदर पूरा खुतबा मौला का मौजूद है कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन ने वो मंजरकशी की बयान किया है कि उसको कैफियत क्या थी तो मौला कायनात बताते हैं कि लोगों का इतना हुजूम था कि ऐसा लग रहा था कि मेरी रिदा फट जाए कि लोगों के रश की वजह से हसनैन कुचले जा रहे थे लोगों का इतना हुजूम था उस मौके पर और हर एक ये कह रहा था कह अली इब्न अबी तालिब आप इस मंसब को कबूल फरमाएं तो मौलाए कायनात ने उस मौके पर जो जवाब दिया है ना वो बड़ा प्यारा है मौलाए कायनात कहते हैं कि अगर मेरी बैत करना चाहते हो तो मस्जिद नबवी में हो यानी यहाँ पर नहीं अलग से नहीं किसी हुजरे में नहीं किसी कोने में नहीं किसी गोशे में नहीं बरसर आम मलए आम में मस्जिद नबवी में मैं मिंबर पर होंगे तुम मस्जिद में होंगे और वहाँ पर बैत होगी वहां पर बैत होगी यानी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं वाकईन अमीरुल मोमिनीन ने हक अदा कर दिया और मौला ही हक अदा कर सकते थे बयान का हक भी और बैत का हक भी यानी मौला ने समझा दिया कि कोने में सकीफा में होने वाली बैत बैत नहीं होती है बैत वही होती है जो मस्जिद में मिंबर से ली जाए दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद अब जब मौला कायनात मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए तो हुआ क्या ये जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था उसको जहन में रखते हुए इस बात को सुनिए कि अमीरुल मोमिनीन मिंबर पर तशरीफ ले गए और मिंबर के जीने तय करते हुए वहां पहुंचे कि जहां पर पैगंबर अकरम बैठा करते थे ऐन उसी जगह पर मौलाए कायनात जाकर तशरीफ फरमा हुए वहीं पर बैठे अजब हुआ यह कि जितने भी लोग थे वो देख रहे और जब लोग देख रहे थे तो उन्होंने चेमगोइयां करना शुरू कर दिया अब मौला मिंबर पर गए उन्होंने खुतबा दिया उस खुतबे का पहला जुमला क्या है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है उस परवरदिगार का कि जिसने हक को उसके मकाम पर वापस पलटा दिया क्या जुमला है मौला कायनात का अल्हम्दुलिल्लाह रजा कि जिसने हक को उसके मकाम पर वापस पलटा दिया और फिर अब मौला सवाल करते हैं कि ये नजवा ये सरगोशी ये काना पूसी ये चेमगोइयां ये किस बारे में हो रही है یعنی تم کیا آپس میں کانوں پھوسی کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب مولا نے یہ سوال کیا تو جواب آیا، وہ جواب مولا کے اسی طرز عمل سے متعلق تھا. قضیہ یہ تھا کہ مولا سے پہلے جو افراد آئے تھے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ پیغمبر اکرم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے تو ایک اسٹیپ وہ نیچے بیٹھے، اتنی ظاہر داری کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ بھائی جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے تو ایک اسٹیپ وہ نیچے آئے، پھر اس کے بعد جو صاحب آئے تو وہ دو اسٹیپ نیچے آئے، پھر اس کے بعد جو صاحب آئے وہ تین اسٹیپ نیچے آ کر بیٹھے. غور فرمایا آپ نے، وہی خلیفۃ رسول اللہ، خلیفۃ و خلیفۃ رسول اللہ، خلیفۃ رسول اللہ، تب یہ سلسلہ تو آگے بڑھ رہا ہے. اور مولا جب آئے تو جا کر وہاں بیٹھے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم تشریف فرما ہوتے تھے، تو لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، کھانا پھوسی، سرگوشی. مولا پوچھتے ہیں یہ نجوا کیا ہے، یہ کس طرح کی سرگوشی ہو رہی ہے؟ تو کسی نے یہ کہا کہ اے علی، آپ سے پہلے جو افراد تھے انہوں نے تو یہ اہتمام کیا تھا کہ وہ ایک ایک اسٹیپ نیچے اتر کر بیٹھتے تھے، آپ تو وہاں پر جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہوا کرتے تھے. تو مولا کائنات نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا. مولا فرماتے ہیں یہ ممبر کی لکڑیاں کیا ہیں، میں نے تو مہر نبوت پر قدم رکھے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ ممبر کی لکڑیاں کیا ہیں، میں نے تو مہر نبوت پر قدم رکھے ہیں. اب آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس موقع پر پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا تھا، اور وہ بت جو تھوڑا اونچائی پر تھے ان کو توڑنے کے لیے علی سے کہا تھا کہ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ، اور کاندھوں پر مہر نبوت تھی. وہاں پر علی کو بلند کیا اور علی نے وہاں سے پھر بتوں کو توڑ کر بت شکنی کے فریضے کو انجام دیا. اب برادران عزیز ذرا غور فرمائیے گا کہ یہ علی وہ ہیں کہ ممبر ہو تو اسی زینے پر بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے، اور اگر وہ شکنی ہو تو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پر مہر نبوت تھی. اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو جانشین اور بلا فصل سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. گرو بھیجے گا محمد و آل محمد. اپنے نوجوان دوستوں بچوں کے لحاظ کر رہا ہوں، جانشین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جگہ پر بیٹھے. جانشین کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اس کی جگہ پر بیٹھے، اور بلا فصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاصلہ نہ ہو، فاصلہ ذرا سا بھی نہ ہو اور وہ جا کر بیٹھے. اب مولا کا معاملہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ پہلے دن سے کیا تھا کہ مولا کائنات نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ کے اندر، یہ میں بلا فصل کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولا کا جملہ نہج البلاغہ میں ہے کہ کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر میں، کہ میں اس طرح سے اللہ کے رسول کے ساتھ تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مولا بلا فصل کو سمجھا رہے ہیں. کنتو اتبعہ یعنی میں بچپن میں بھی اتباع الفصیل اثر امی، یہ عرب کی تعبیر ہے کہ جب انتہائی قربت کو سمجھانا ہو تو اس کے لیے یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ میں ویسے تھا اللہ کے رسول کے ساتھ کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. تو مولا کیا سمجھانا چاہ رہے تھے؟ مولا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ خود بتاؤ کہ اونٹنی اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ہوتی ہے؟ جواب ملے گا نہیں. تو جب جدائی نہیں ہوتی تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ بلا فصل. کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے بلا فصل ہوتا ہے، اسی طرح سے میں اللہ کے رسول کے ساتھ بلا فصل موجود تھا. تو جو بچپن میں اللہ کے رسول کے ساتھ بلا فصل تھا، وہ عہدے میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ فاصلے میں نہیں ہوگا، بلا فصل ہوگا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اور اس جملے کو میں مکمل کر دوں، یہ مولا کا جملہ کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امی، پھر آگے فرماتے ہیں کہ کنتو ارا نورا نبوا و اشم ریح الرسالہ. یہ مولا کی تعبیرات واقعا کمال کی تعبیرات ہیں، یعنی جو عربی زبان سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا جاذبیت ہے اور کیا دلچسپی ہے. کہ مولا فرما رہے ہیں ویسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اور میرا معاملہ کیا تھا؟ نبوت کا تاج مصطفیٰ کے سر پر تھا، وکل تو ارا نور النبوہ، مگر میں نبوت کے نور کو دیکھ رہا تھا، میں نبوت کے نور کو دیکھ رہا تھا. وہ اشم ریح الرسالہ، اور میں رسالت کی خوشبو کو سونگھ رہا تھا. غار حرا میں جب وہی نازل ہو رہی تھی تو وہی نازل ہو رہی تھی قلب پیغمبر کا، مگر میں نبوت کے نور کو دیکھ رہا تھا، میں رسالت کی خوشبو کو سونگھ رہا تھا. یہاں پر ایک اعتراض آ گیا، اور اعتراض یہ آیا کہ جناب علی، کیا رسالت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے کہ جس کو سونگا جائے؟ وہ خوشبو جو ہوتی ہے وہ تو پرفیوم کی ہوتی ہے، عطر کی ہوتی ہے، سینٹ کی ہوتی ہے. تو یہ پھول اگر ہو تو اس کی خوشبو آئے گی، اگر عطر اگر ہو تو اس کی خوشبو آئے گی، سینٹ ہو تو اس کی خوشبو آئے گی، پر رسالت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا نے کہا، مولا نے کہا نجف بلاغہ میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے، مولا کہہ رہے ہیں کہ میں رسالت کی خوشبو سونگھ رہا تھا. تو اب اگر مولا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ جناب کوئی رسالت کی خوشبو تو ہوتی نہیں ہے کہ جس کو سونگا جائے، اس جملے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، یعنی محمد جملہ ہو گیا، لا یعنی جملہ ہو گیا، اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے ایک مرتبہ اس پر تبصرہ فرمایا، انہوں نے بہت خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ بات اتنی سی ہے کہ جیسی خوشبو ہو ویسی قوت شامہ چاہیے. بہت توجہ، جیسی خوشبو ویسی قوت شامہ چاہیے. کیا مطلب جیسی خوشبو ویسی قوت شامہ، یعنی کیا مطلب؟ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ قرآن کھولیے، قرآن کیوں بھول جاتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہوئے قرآن کی آیتوں کو کیوں فراموش کر گئے؟ اتنا زود فراموش تو انسان کو نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ ذرا دیکھیے سورہ یوسف میں پروردگار کیا کہہ رہے ہیں. 12واں سورہ ہے سورہ یوسف. یوسف کہاں ہے اور یعقوب کہاں ہے؟ یوسف ہے مصر میں، یعقوب ہے کنعان فلسطین میں. یوسف مصر میں، یعقوب فلسطین میں. مگر ذرا دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. آپ نے غور فرمایا اتنا فاصلہ ہے، مگر اس فاصلے کے باوجود یعقوب کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. تو سمجھ میں آیا کہ جیسی خوشبو ہو ویسی قوت شامہ چاہیے. اگر یوسف کی خوشبو ہو تو یعقوب کی قوت شامہ درکار ہے، اور اگر رسالت کی خوشبو ہو تو امامت کی قوت شامہ درکار ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آپ نے غور فرمایا انی لاجد ریح یوسف انتو اشم ریح رسالہ، یہ تو ایک شاہد ہو گیا. اب ذرا حدیث کے سامنے آئیے اور دیکھیے، جو آتا ہے خوشبو کی بات کرتا ہے، جو آتا ہے خوشبو کی بات کرتا ہے. حسن مشتبہ آتے ہیں وہ خوشبو کی بات کرتے ہیں. اے مادر گرامی، انی اشم عندک رائحة طیبہ، میں آپ کے پاس وہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جو میرے جد مصطفیٰ کی خوشبو ہے. رائحة طیبہ کانہا رائحة جدی، کہ جیسے میرے جد مصطفیٰ کی خوشبو ہے. اور جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ بالکل ٹھیک احساس کیا آپ نے، آپ کے جد اس وقت تحت القصا موجود ہیں. حسین مظلوم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اشم عندک رائحة طیبہ، میں آپ کے پاس اپنے نانا کی خوشبو احساس کر رہا ہوں. مولا آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو کا احساس کر رہا ہوں. آپ نے غور فرمایا. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں اس اعتراض کے حوالے سے، آج کل تو اس بات کو سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا. وہ کیوں؟ بات یہ ہے کہ جناب علی، اگر کوئی مریض ہوتا ہے تو وہ پھول کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پاتا. ایسے مریض کم ہوا کرتے تھے، ایسے مریض کم ہوا کرتے تھے، مگر جب سے یہ کورونا آیا تو پتہ چلا کہ ایک علامت یہ ہوتی ہے، کوئی کورونا کا مریض ہے تو ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی خوشبو سونگھنے کی حس چلی جاتی ہے، اس کی ٹیسٹ کی حس چلی جاتی ہے. ایسا ہی ہے، چند دنوں کے لیے صحیح مگر چلی جاتی ہے، اور جب وہ صحت مند ہو جاتا ہے تو وہ حس لوٹ آتی ہے اور پھر سے وہ خوشبو سونگھنے لگتا ہے. برادران عزیز، انصاف سے مجھے بتائیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اتنا یاد رکھیے گا کہ جس کے پاس بیماری نہ ہو وہ عام خوشبو سونگھ سکتا ہے، اگر بیماری ہو تو وہ خوشبو کے سونگھنے سے محروم ہو جاتا ہے. یہ ہے جسمانی خوشبو کا معاملہ. تو یاد رکھیے گا، علی کو خوشبو آ رہی ہے اس لیے کہ امامت کے منصب پر فائز ہے. علی کی ولایت کی خوشبو اسے آئے گی جو بغض علی کے کورونا سے محفوظ ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ادا کیا برادران عزیز, تو میں اس بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا دیکھیے کہ وہاں پر جب پروردگار عالم نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اور یہ نہیں کہا کہ کس کا خلیفہ, تو اس کا مطلب کیا کہ پروردگار کسی اور کی بات نہیں کرنا, خود اپنی بات کرنا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. کس کا؟ جب کسی کا ذکر نہیں ہے تو اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ خدا کے خلیفہ ہونے کا مطلب کیا؟ خدا کا خلیفہ اگر ہے تو خدا تو ہر جگہ موجود ہے, تم کہیں پر بھی اپنا رخ کر لو, فسم وجہ اللہ, تم اس کے باوجود پروردگار عالم کو موجود پاؤ گے. آپ غور فرمائیے, کہیں پر بھی تم اپنا رخ کرو, دائیں بائیں, لیفٹ رائٹ, سامنے پیچھے, اوپر نیچے, کہیں پر بھی رخ کرو, فسم وجہ اللہ, خدا تو وہاں پر موجود ہے. مگر خدا ہر جگہ موجود ہے, اس کے باوجود بیت اللہ ہے یا نہیں؟ غور فرمائیے گا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. نماز ہی کے بعد میں سیقول الصفحاء عن قریب, بے وقوف اور احمق افراد کہیں گے, ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا, کس چیز نے انہیں پرانے قبلے سے ہٹا دیا کہ جس کی طرف رک کر کے یہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. اہل دین سے کہہ دیجیے للہ المشرق والمغرب, مشرق ہو مغرب ہو سب اللہ کا ہے, کسی خدا کسی ڈائریکشن کے اندر سمت میں محدود تو نہیں ہو گیا, خدا تو ہر جگہ ہے اور وہ زمان و مکان کی قید سے ماورا ہے. اگر وہ زمان و مکان میں مقید ہو جائے تو پھر وہ خدا کہاں رہے؟ تو خدا ہر جگہ ہو کر کسی مکان میں مقید نہیں ہے, کسی زمان میں مقید نہیں ہے, کہیں پر کنفائنڈ لمیٹڈ نہیں ہے, یہ پروردگار عالم کا معاملہ ہے. تو کہیں پر بھی تم رک کرو, تم کہیں پر بھی رک کرو, فسب وجہ اللہ, خدا تو وہاں پر موجود ہے. تو میں کہوں کہ اے پروردگار کہیں پر بھی رک کرے تو موجود ہے, جب تو موجود ہے تو کسی بھی طرف رک کر کے نماز پڑھ لوں چلے گا؟ نہیں چلے گا. کہا کیوں نہیں چلے گا؟ کہا کہ میں کہیں پر بھی تم رک کرو موجود ہوں, مگر میرا منشا اور میرا مقصود یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو تمہارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو. قبلہ میں نے اسے بنایا ہے, غور فرمایا آپ نے, قبلہ میں نے اسے بنایا ہے, تو جب میں نے اس کو قبلہ بنایا ہے تو وہ بیت اللہ ہے, اس کو بیت اللہ مان. میں کہوں کہ اے پروردگار ایک عام سی عمارت تو ہے, یہ شاید قومی مرکز کی عمارت زیادہ حسین اور خوبصورت ہے, دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں یہ زیادہ حسین اور خوبصورت ہے, جو اس کے اندر کنسٹرکشن ہے, وہ تمام تر چیزیں جو یہاں پر اویلیبل ہیں, تو دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں وہاں پر تو برکس کی جو ارینجمنٹ ہے, جو اینٹوں کی جو پروپورشن ہے, وہ بھی اتنی حسین نہیں ہے. مگر ان تمام تر ظاہر داریوں کے نہ ہونے کے باوجود کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب انسان خانہ کعبہ کی طرف نظر کرتا ہے. کیا بات, یہ پروردگار عالم نے یہ سمجھایا کہ تم فقط مادے کی طرف توجہ مت کرو, یاد رکھنا یہ گھر میرا گھر ہے, یہ بیت بیت اللہ ہے. تو آپ غور فرمائیے, ہر جگہ خدا موجود ہے مگر نماز وہی قبول ہوگی کہ جس میں رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو, اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے. اور بالکل اسی طریقے سے ہر جگہ خدا موجود ہے مگر ہدایت وہی کرے گا کہ جو خلیفۃ اللہ ہے, جو خلیفۃ اللہ ہے ہدایت اسی سے ملے گی, کسی اور سے نہیں ملے گی. اب غور فرمائیے گا, یعنی یہاں پر پروردگار عالم چاہ کیا رہا ہے کہ وہ فریضہ ہدایت جو پروردگار عالم کے ذمے پر ہے, خدا بند متعال کس کو اپنا نمائندہ مقرر کرتا ہے جو خلیفہ کہلائے پروردگار عالم کا؟ اذ قال ربک, اے حبیب آپ کے رب نے کہا, رب کا مطلب ہے پالنے والا, رب کا مطلب ہے پالنہار, رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا. جب وہ پالنے والا ہے تو اس نے جسم دیا ہے تو جسم کو بھی پالے گا, جب اس نے روح اور عقل دی ہے تو روح اور عقل کو بھی پالے گا. جسم کو پالنے کے لیے وہ زمین سے غلہ اگائے گا, وہ رزق اللہ بن جائے گا. وہ جسم کو پالنے کے لیے مویشی دے گا, یہ رزق اللہ کہلائیں گے. اور جو روح اور عقل کی پرورش ہے, اس کی تربیت کے لیے پروردگار جس کو بھیجے گا, وہ کبھی خلیفۃ اللہ کہلائے گا, کبھی نبی اللہ کہلائے گا, کبھی رسول اللہ کہلائے گا, کبھی ولی اللہ کہلائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب یہاں پر برادران عزیز, ان اصطلاحات کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کروں کہ یاد رکھیے گا, کچھ عہدے وہ ہیں کہ جن کے اندر وسعت پائی جاتی ہے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے مگر وسعت پائی جاتی ہے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا. دیکھیے برادران عزیز، ایک ہے معبود ہونا، یہ خدا سے خاص ہے، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں. قضا ربک اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسان، کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اس کی ہوگی. تو معبود صرف ایک ہے، اس میں وسعت نہیں ہے، اس میں عمومیت نہیں ہے، جنرلائزیشن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ایک سے زیادہ معبود بھی ہو سکتے ہیں، دو ہو سکتے ہیں، بیس ہو سکتے ہیں، پچیس پچاس، نہ نہیں ہو سکتے. وہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ معبود ہے، اللہ لا الہ الا ہو. آیت الکرسی جہاں سے شروع ہوتی، اللہ اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں. نہ ذات میں شرک کی گنجائش، نہ عبادت میں شرک کی گنجائش، نہ صفات میں شرک کی گنجائش، نہ افعال میں شرک کی گنجائش. سب سے زیادہ ریلیونٹ مسئلہ عبادت، تو معبود صرف اور صرف وہ ہے. جنرلائزیشن ہے، وسعت ہے، جو آج چیز نہیں، وسعت نہیں. اب آئیے ایک اور عہدہ، پروردگار عالم نے نبی بنایا تو کسی ایک کو بنایا؟ نہیں، ایسا نہیں. سب کو بنایا؟ سب کو بھی نہیں بنایا. ایک کو بنایا؟ ایک کو بھی نہیں بنایا. تو پروردگار عالم نے جن جن کو نبی بنایا وہ ایک سے زیادہ ہے، تو اس عہدے کے اندر وسعت ہے. اور اس عہدے کے اندر وسعت کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر یہ عہدہ ختم ہو جاتا ہے. غور فرمایا آپ، پیغمبر اکرم کے اوپر نبوت کا عہدہ ختم ہو گیا. تو بات اتنی سی ہے برادران عزیز کہ کچھ عہدے وہ ہیں کہ جن کے اندر وسعت پائی جاتی ہے، اور اس وسعت کے باوجود یہ عہدے کہیں سے شروع ہوتے ہیں، کہیں پر ختم ہو جاتے ہیں. نبوت کا عہدہ ایسا ہے، میں الہی عہدوں کی بات کر رہا ہوں، نبوت کا عہدہ ایسا ہی، رسالت کا عہدہ ایسا ہی. پروردگار عالم نے نبیوں کے مقابلے میں رسول کم رکھے، مگر ایک ہی رسول ہے؟ ایسا نہیں، رسول ایک سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عہدہ رسالت میں وسعت، سب کو رسول بنایا؟ سب کو رسول نہیں بنایا، محدود تعداد میں رسول بنایا، مگر ایک کو رسول نہیں بنایا، 313 کو رسول بنایا، جو مشہور تعداد ہے اس کے حوالے سے. اب آئیے اولی العزم، پروردگار عالم نے یہ اصطلاح قرآن مجید میں استعمال بھی کی ہے، استقم کما صبر اولی العزم من الرسل، کہ جیسے اولی العزم رسولوں نے صبر کیا ویسے صبر کر. اب اولی العزم رسول پانچ ہو گئے، ایک سے تو زیادہ ہو گئے، ایک سے تو زیادہ ہو گئے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کیجیے گا، تو عہدوں کے اندر اگر آپ دیکھیں معبود بس وہ ایک، کوئی دوسرا نہیں، لا شریک ہے، وحدہ لا شریک. نبوت ایک نہیں، ایک سے زیادہ کوئی عہدہ نبوت دیا گیا، مگر کوئی ہے کہ جس کے اوپر یہ نبوت کا عہدہ ختم ہو گیا؟ اور کیا رسالت کوئی ایک؟ جواب جی نہیں، رسالت میں ایک سے زیادہ، مگر کوئی ہے کہ جس کے اوپر عہدہ رسالت بھی ختم ہو گیا؟ حضور کی میں بات کر رہا ہوں. اولی العزم کوئی ایک؟ جواب جی نہیں، پانچ، مگر پانچ پر یہ عہدہ ہے اولی العزم رسالت کا ختم کر دیا، رسالت ہی ختم ہو گئی، تو اولی العزم رسالت خود بخود ختم ہو گئی، اس لیے کہ رسالت ہی کی آف شوٹ تھی اولی العزم رسالت. غور فرمایا آپ نے. اب اس کے بعد آئیے اور غور کیجیے، خلافت، یہ لفظ خلیفہ جو پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے، کوئی ایک خلیفہ ہے؟ جواب جی نہیں، کوئی ایک خلیفہ نہیں، یہ سب کے سب اللہ کے خلیفہ ہیں. جب یہ سب کے سب اللہ کے خلیفہ ہیں تو کیا اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے؟ جواب جی ہاں، اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے. اس کے اندر کون کون آتا ہے؟ جو نبی ہے وہ بھی خلیفہ ہے خدا ہے، جو رسول ہے وہ بھی خلیفہ ہے خدا ہے، جو امام ہے وہ بھی خلیفہ ہے خدا ہے، جو ولی ہے وہ بھی خلیفہ ہے خدا ہے. لیکن اب ایک فرق کے ساتھ، جتنے عہدے میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے، معبود وہ تو وہ ایک ہی ہے، اس میں تو وسعت ہی نہیں، مگر اتنے عہدے جو دوسرے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان میں سے کسی ایک میں بھی خدا شامل نہیں. نبی خدا کا ہوتا ہے، خدا نبی نہیں ہوتا، رسول خدا کا ہوتا ہے، خدا رسول نہیں ہوتا. غور فرمایا آپ نے، خلیفہ خدا کا ہوتا ہے، خدا خلیفہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اب ایک عہدہ ہے ولایت، یہ وہ عہدہ ہے کہ جس کے اندر اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ ہر ایک ولی نہیں ہوتا، مگر جو ولایت کے حامل افراد کی فہرست ہے ان میں بندوں کے علاوہ خود خدا بھی شامل ہے. پروردگار عالم نے خود اپنے آپ کو بھی ولی کہا ہے. یعنی غور کیجئے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک ہو گیا, معاذ اللہ, نعوذ باللہ من ذالک, بات کو غلط مت لے جائیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ پروردگار عالم کی ولایت ذاتی ہے, جیسے خدا کا وجود ہے وہ تو ذاتی ہے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں واجب الوجود, وہ ہے واجب الوجود, ہم سب ہیں ممکن الوجود, تو وجود ہمارا بھی ہے وجود اس کا بھی. یہ وجود اگر نہ ہو تو ایگزسٹنس ہی نہیں, پھر تو کچھ بھی نہیں. تو وجود ہم سب کے پاس ہے, ہمارا بھی وجود ہے, جانوروں کا وجود بھی ہے, نباتات کا وجود بھی ہے, جمادات کا وجود بھی ہے, مگر یہ وجود خدا کا دیا ہوا ہے, یہ پروردگار کی عمومی عطا ہے, یہ خداوند عالم کی عمومی عطا ہے, سب کو وجود دیا اور وجود کے اسٹیٹس میں فرق رکھا. جو جمادات کا وجود ہے اس سے بہتر نباتات کا ہے, جو نباتات کا وجود ہے اس سے بہتر حیوانات کا ہے, جو حیوانات کا وجود ہے اس سے بہتر انسانوں کا ہے. آپ نے غور فرمایا. اب اس کے بعد جب عہدوں کی باری آئی تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ معبود وہ ہے لا شریک, اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں. لیکن اگر آپ نبوت کی بات کریں, خدا کی طرف سے نبوت ہے, خدا نبی نہیں, خدا کی طرف سے رسالت ہے, خدا رسول نہیں, خدا کی طرف سے امامت ہے, خدا امام نہیں, خدا کی طرف سے خلافت ہے, خدا خلیفہ نہیں. مگر جب ولایت کی بات آئی تو بے شک ولایت اس کی ذاتی, مگر اس نے یہ ولایت دوسروں کو بھی دی. یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر پروردگار عالم نے ایک فہرست بیان کی, الگ سے ذکر کیا تو پروردگار عالم نے آیت الکرسی سے متصل آیت کا نشان 257 سورہ بقرہ, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا. تو اللہ نے اس ولایت کو اپنے لیے بیان فرمایا کہ خدا ولی ہے. مگر اب آئیے کہ کیا خدا ہی ولی ہے یا خدا نے یہ عہدہ ولایت کسی اور کو بھی دیا. اب اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے, جہاں پروردگار عالم نے پہلے کہا انما, بس اور بس یہ, اب بس اور بس کے بعد صرف خدا کا ذکر آ جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ بس وہی ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں, پھر تو وسعت نہ ہوئی, پھر تو وہی ہے. جیسے انما الہکم الہ واحد, یہاں پر بھی انما آیا. انما کا کام ہوتا ہے حسر, حسر کا مطلب ہوتا ہے حسار کھینچ دینا, ایک لائن ڈرا کر دینا کہ اس کو کوئی پار نہیں کر سکتا, جو اس طرف ہے بس وہ. جب پروردگار کہتا ہے انما الہکم الہ واحد, تمہارا خدا بس ایک خدا ہے, تو ہم سمجھ گئے کہ وہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے. اب ہم نے سنا کہ انما ولیکم, یہ سورہ مائدہ کی آیت, بس اور بس تمہارا ولی. اگر لفظ اللہ آ جائے اور بات ختم ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ بس اللہ ہی ولی ہے, اس کے سوا کوئی دوسرا ولی. مگر میں کیا کروں کہ وہ پروردگار جو انما کا حصار کھینچتا ہے, ولیکم کا عنوان دیتا ہے, اور پھر جب خبر آتی ہے تو صرف لفظ اللہ پر اکتفا نہیں کیا جاتا, انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے, ورسولہ, اور اللہ کا رسول بھی ولی ہے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بس یہیں پر فل اسٹاپ لگ گیا, اب اس کے بعد تو کوئی نہیں آئے گا. تو ہم نے پڑھا تو آگے بھی ہمیں نظر آیا انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے, ورسولہ, اور تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے, والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور ایک وہ بھی ہے کہ جو نماز اس شان کی پڑھتا ہے کہ حالت رکوع میں ہوتا ہے اور سائل کو زکات بھی دے رہا ہوتا ہے. یعنی یہ جب ہم نے پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی پروردگار عالم نے ولیوں کے ایک سلسلے کو قائم کیا ہے اور اس کے سرخیل اور سردار کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھ ڈالیے تفاسیر کو, دیکھیے تفسیر نمونہ تو ہماری تفسیر ہے, جدید تفسیر ہے, پرانی تفسیروں کو دیکھیے اس میں مل جائے گا. اور پھر اگر برادران اہل سنت کی تفاسیر دیکھنی ہے تو اس میں تفسیر طبری کو دیکھیے, تفسیر طبری بہت پرانی تفسیر مانی جاتی ہے اور بہت اہم تفسیر مانی جاتی ہے, وہی طبری کہ جن کی تاریخ بھی بہت مشہور ہے اور جو فقہ کے بھی امام مانے جاتے ہیں, جس طرح سے ابو حنیفہ امام ہے, جس طرح سے امام شافعی امام ہے, اسی طریقے سے امام طبری فقہ کے بھی امام, ان کی تفسیر بہت مشہور تفسیر ہے, اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, دیگر تفاسیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور یقین کریے کہ بہت ہی عجیب انداز سے اس کی تفسیر آپ کو ملے گی کہ جب اللہ کے رسول نے اس آیت کا شان نزول بیان فرمایا تو کیا بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے, مسجد نبوی, مولا کائنات حالت نماز میں ہے, ایک سائل ہے جو مسجد میں آتا ہے, مسجد میں افراد بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے ساتھ سن رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے سامنے اس سائل نے صدا لگائی کہ دیکھو میں ضرورت مند ہوں, میری مدد کرو, میں اس وقت حاجت مند ہوں, میری حاجت روائی کرو, میں اس وقت مشکل میں ہوں, مشکل کشائی کرو. اس نے یہ صدا تو لگا دی مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی, اور وہ شکوہ کرتے ہوئے مسجد سے باہر جا رہا ہے. دیکھیے پیغمبر اکرم کا خاموش ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ امتحان تو دوسروں کا ہوتا ہے, مولا کائنات کا ابتدا میں سکوت سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کو سبقت لینی ہے تو سبقت لے لے, لیکن قضیہ کیا ہوا کہ وہ مسجد سے جا رہا ہے اور اس عالم میں جا رہا ہے کہ اس نے کہا کہ اے پروردگار تو گواہ رہنا, میں تیرے رسول کی مسجد میں اپنی حاجت لے کر آیا مگر میری حاجت روائی نہیں کی گئی. یہ وہ منزل تھی کہ جب علی حالت رکوع میں تھے اور مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے اسے متوجہ کیا, ہاتھ سے متوجہ کیا, وہ متوجہ ہوا اور جب قریب آیا تو اسی ہاتھ میں انگلی میں موجود وہ انگوٹھی مولا نے اشارہ کیا, اس نے وہ انگوٹھی لے لی. جب وہ انگوٹھی لے لی تو وہ خوش خوش مسجد سے باہر گیا, وہ یہاں خوش مسجد سے باہر گیا, خدا نے خوش ہو کر آیت نازل کر, پروردگار عالم نے کہا کہ یہ ہے کہ جو حالت رکوع میں نماز میں زکات دینے والا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ولی ہے. اب برادران عزیز اس کے بعد ایک عجیب کہانی ہو کہ بہت سارے افراد پیغمبر اکرم کے پاس آئے. اچھا پیغمبر اکرم بھی ان تمام تر چیزوں کو دیکھ رہے اور اس پہ تبصرہ بھی فرما دیتے ہیں کہ کسی نے آ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول یہ آیت کیوں نازل ہوئی, کہا کہ علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکات کے طور پر دی لہذا خدا خوش ہو کر اس آیت کو نازل کر کے تاج ولایت علی کے سر پر سجا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی ٹرائی کریں, ہم بھی کوشش کریں. اور پیغمبر اکرم نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے, ٹرائی اور لک, چانس لینا چاہو تو چانس لے لو. تاکہ علی نے کیا کیا تھا, حالت رکوع میں زکات کے طور پر انگوٹھی دی تھی, وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے. دیکھیے برادران نے اسے غور فرمائیے, کہا ولایت قرب کی دلیل ہے, ولایت قرب کی دلیل ہے, ولی قریب ہوتا ہے, ولا یلی کہتے بھی تو پیچھے پیچھے آئے بلا فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں. تو ولی جو ہے وہ قربت کا حامل ہوتا ہے. نماز انسان پڑھتا ہے کس نیت سے, قربتاً الی اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. جو علی کی شان سے نماز پڑھے گا اس سے زیادہ خدا سے کون قریب ہوگا, وہ وہاں خدا سے قریب ہے اور یہاں سائل کی صدا خدا کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہے. جہاں علی ہے وہیں پر خدا کے پاس سائل کی صدا بھی پہنچ رہی ہے. ولی کا دوسرا مطلب سرپرست ہے. خدا جب سرپرست ہے اور ولی ہے تو کسی کو خدا نے ولی بنایا ہے, تو جو ولی خدا کی طرف سے بن رہا ہے وہ ایک طرف خدا سے قریب ہے, دوسری طرف بندوں کا سرپرست ہے. تو ہونا یہی تھا کہ جب صدا وہاں پہنچی ہے تو علی تک بھی پہنچے, اور جب علی تک پہنچے گی تو علی یہاں پر سرپرستی فرمائیں گے. نہ قربت میں کمی ہے نہ سرپرستی میں کمی ہے. حالت رکوع میں اشارے سے بلایا, قربت پروردگار میں تسلسل ہے اور یہاں ولایت اور سرپرستی میں تسلسل ہے. دونوں کام علی نے اس شان سے کیے کہ پروردگار نے ولایت علی کا اعلان کر دیا. اب وہ افراد کے جو سمجھنے سے ظاہر داری کہ یوں اگر کر لیں تو شاید آیت نازل ہو جاتی ہے, وہ نہیں جانتے کہ گوشت پوست کا انسان ہو اور روح ہو تب حرکت ہوتی ہے. مادام تساؤ کے مجسمے میں موم کی شکل سے انسان نما کسی وجود کو بنا دینے سے روح نہیں پڑ جاتی. اگر صرف حالت رکوع میں زکات دینے کی نقالی کرنے سے آیت نازل ہو جایا کرتی تو یہ بہت آسان کام تھا, لیکن برادران عزیز نقال نقال ہوتا ہے, اصل اصل ہوتی ہے. لہذا یہاں پر جتنے افراد ہیں وہ پیغمبر اکرم سے پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ فرمائیں تو ہم بھی ٹرائی کریں. مولا نے کہا, پیغمبر اکرم نے کہا کہ اگر تم کوشش کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر تم چانس لینا چاہتے ہو تو چانس لو. اور انہوں نے چانس لیا, اور چانس لیا تو اس کے اندر کیا ہوگا, اب آپ خود ذرا تصور سے سوچیے کہ آپ مسجد نبوی کے اندر پہلے تو ایک بناوٹی نماز ہوگی, پھر ایک بناوٹی فقیر آئے گا, پر جینون فقیر تو نہیں ہے وہ, اس کو تو بلایا گیا ہے کہ بھائی تم مانگتے رہتے ہو تو ایک اس موقع پر بھی مجھ سے مانگنا. تو یہ تو جب نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کی پوری توجہ اس کی طرف ہے, ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا, تو خدا کی طرف توجہ کہاں ہے؟ وہ کون سی قربت ہے جو حاصل ہو, جب قربت ہی نہیں ہے تو ولایت کہاں ہے؟ اب تو جو کچھ بھی ہے وہ ریاکاری, علامہ رشید ترابی بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے علی کی نقالی میں جب نماز پڑھی تو خدا کی طرف توجہ نہیں, خدا کی طرف توجہ نہیں, آیا ہے ولایت کے لالچ میں جب نماز پڑھی تو خدا کی طرف توجہ تھوڑی ہے, یہ تو چاہ رہے ہیں کہ بس کچھ نازل ہو جائے, اور اب بلایا ہے اس کو تو وہ بھی نقلی, یہ بھی نقلی, وہ بھی جاری یہ بھی جاری. تو ہوا کیا, ہوا یہ کہ نماز کے دوران انہوں نے انگوٹھی تو دے دی مگر نتیجہ کیا نکلا, انگوٹھی بھی گئی اور نماز بھی گئی. آیت تو نازل نہیں ہوئی مگر انگوٹھی بھی گئی اور ساتھ ہی ساتھ نماز بھی گئی. یہ جو ریاکاری کے لیے کی جائے پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی, اور جو اس طرح کے لالچ کے لیے کیا جائے اسے زکات نہیں کہتے. آپ نے غور فرمایا بنا تھا نے عزیز, تو پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب کسی نا اہل پر نہیں ٹھہرتی, پروردگار جس کو اپنے عہدے کے لیے منتخب کرتا ہے تو پروردگار کا فیصلہ خطا پر مبنی نہیں ہوتا, وہ فیصلہ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے. پروردگار عالم نے جس کا انتخاب کیا وہ اپنے انتخاب کو جسٹیفائی کرنے کے لیے امتحان دیتا ہے, وہ قربانیاں دیتا ہے. وہ علی ہیں تو وہ قربانی دیتے ہیں, وہ حسن ہیں تو وہ قربانی دیتے ہیں, اور وہ حسین ہیں تو وہ قربانی دیتے ہیں. یہ ساری قربانیوں کی ایک تسلسل کے ساتھ داستان کہ جو ہمارے سامنے رکھی گئی, کہ ذرا دیکھ لو کہ جس کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے اس نے کہیں اپنے انتخاب کے حوالے سے خیانت کا ارتکاب کیا. یہ انسانوں کا انتخاب ہوتا ہے جو غلط ہو سکتا ہے, یہ خاطی بندوں کا انتخاب ہوتا ہے کہ جو غلط ہو سکتا ہے. تو خدا نے جس کا انتخاب کیا تھا اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا, اور یہ اس کا فخر ہے. اس نے جملہ یہی کہا, یعنی جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اگر آپ کا ذہن منتقل ہو گیا, دیکھیے برادران عزیز بہت 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 فرق ہے. ایک ہے قاری قرآن, ایک ہے حافظ قرآن, یہ دو عہدے ہیں. ایک قاری قرآن, قرآن پڑھنے والا, ایک ہے حافظ قرآن, قرآن یاد کرنے والا, اور ان دونوں کے بعد ایک ہے وارث قرآن. فرق ہے قاری قرآن, حافظ قرآن اور وارث قرآن, فرق کیا ہے؟ جو قاری قرآن ہوتا ہے اس کی زبان پر قرآن ہوتا ہے, جو حافظ قرآن ہو اس کے دماغ میں قرآن ہوتا ہے, اور جو وارث قرآن ہو اس کے خون میں قرآن ہوتا ہے. تو جملے کو یاد رکھیے گا, قاری قرآن کی نوک زبان پر قرآن ہے, حافظ قرآن کے دماغ میں قرآن ہے, مگر جو وارث قرآن ہے اس کے خون کے ہر قطرے میں قرآن ہے. اس کا قرآن سے وہ رشتہ ہے کہ سر اور تن میں جدائی ہو سکتی ہے, اس کے اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی. اور یہ جو منویت ہے جب مجسم ہوئی ہے تو ریگزار کربلا پر نقش ہو. بعض مقاتل کے اندر ہے کہ جب حسین ابن علی کو ذبح کیا گیا اور خون بہا ہے تو خون حسین ریگزار کربلا پر آیت قرآن بن کر نقش ہو گیا. وہ آیت کیا تھی؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, کہ عن قریب ظالم جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. کمال ہے برادران عزیز, واقعاً کمال ہے. جو وارث قرآن ہے اس کے خون میں قرآن ہے, وہ سر اور تن کے اتصال کا محتاج نہیں ہے, اس کے اور قرآن میں دائمی اتصال ہے, مسلسل اتصال ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, حسین ابن علی نے حاطف غیبی کی یہی ندا سنی تھی نا, قرآن یا ایتھا النفس المطمئنہ, ورنہ حسین تو میدان میں لڑ رہے تھے تھکن کے ساتھ, خستگی کے ساتھ, شکستگی کے ساتھ, جوڑ جوڑ کانپ رہا تھا, جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا, مگر اس کے باوجود حسین ابن علی میدان میں ڈٹے ہوئے تھے, حملوں پر حملے کر رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو, اب پیاسے کی جنگ دیکھو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا علی اکبر مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا بھائی عباس مارا گیا. یہاں تک کہ فرات کے کنارے پہنچے, رکابوں میں پیر ڈال کر اپنے آپ کو بلند کیا, اور لاشا عباس کو مخاطب کر کے کہا, اے عباس تم نے بھائی کی جنگ دیکھی؟ جب تم میدان میں لڑ رہے تھے تو میں مرحبا کہہ رہا تھا، کیا بھائی کو مرحبا نہیں کہو گے؟ اس وقت لاشِ عباس سے تو کوئی صدا نہیں آئی، مگر خیمے کے پاس سے زینب نے کہا مرحبا یا اللہ رسول اللہ، اے فرزند رسول کوئی مرحبا کہنے والا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آپ کی بہن زینب تو موجود ہے، یہ شان ہے حسین ابن علی کی لڑائی کی کہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، مگر ایسے میں جب صدا آئی گئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتا مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور دوسری آیت کیا گونجی صداؤں کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا، حسین بس بس حسین بس. حسین نے نیام میں تلوار رکھی، زخمی امام اور زخمی ہوا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلواروں سے حملہ کیا، کوئی نیزے کی نوک چبوتا ہے، اور امام اس موقع پر زلجنا پر ڈگمگا رہے ہیں، یہاں تک کہ کسی نے تیر مارا، پیشانی پر لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، اور اب حسین زمین کربلا پر آئے. جب زمین کربلا پر آئے ہیں تو حسین ابن علی شمر کو دیکھتے ہیں کہ شمر خنجر لیے ہوئے آ رہا ہے. کیا عجیب گفتگو ہے حسین ابن علی کی شمر مرقوم کے ساتھ. شمر جب امام کا سر کاٹنا چاہتا تھا، اس موقع پر حسین کہتے ہیں، اے شمر یہ بتا کہ مجھے پہچانتا ہے؟ اگر جانتا ہوں مصطفیٰ اور خدیجہ کے نواسے ہو، جانتا ہوں علی اور زہرا کے بیٹے ہو، کہا پھر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہ یزید کے دربار سے ملنے والے انعام کے لالچ میں. حسین کا جواب آپ کو معلوم؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس نے اپنے سامنے اکبر کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہو کیا وہ جینا چاہتا ہے؟ جس نے اپنے ہاتھوں پر اصغر کا لاشا اٹھایا ہو کیا وہ جینا چاہتا ہے؟ جس نے اپنے قاسم جیسے بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے، اس کے جینے کی کوئی تمنا ہے کیا؟ وہ بھی جینا چاہتا. ایک عام انسانی نفسیات ہے کہ وہ اس دنیا سے جانا چاہتا ہے، مگر حسین شمر کو بھی اس گناہ عظیم سے بچانا چاہتے ہیں. وہ امام اور خلیفہ خدا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہدایت کا ذمہ ہے وہ آخر تک انجام دیں، چاہے وہ ملعون اپنے اسی کام کے اوپر باقی رہے. حسین کہتے ہیں کہ یہ بتا کہ تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہ یزید کے دربار سے ملنے والے انعام کے لالچ میں اب کار ہدایت آگے بڑھتا ہے. اے شمر یہ بتا کہ یزید کا انعام زیادہ عزیز ہے یا میرے جد مصطفیٰ کی شفاعت؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، اے مولا آپ کس کو شفاعت کی امید دلا رہے ہیں؟ یہ شمر آپ کس کو شفاعت کی امید دلا رہے ہیں؟ مگر وہ حسین جو انتخاب پروردگار ہے، تو صبر اسی انداز کا ہے، استقامت اسی انداز کی ہے. حسین کہتے ہیں یہ بتا میرے جد کی شفاعت زیادہ پیاری ہے یا یزید کا انعام؟ اب جو جواب اس نے دیا ہے نا، وہ بے شرمی کا جواب، وہ بے حیائی کا جواب. اس موقع پر شمر نے کہا کہ یزید کے دربار سے ملنے والا ایک درہم اور دینار تیرے جد کی شفاعت سے زیادہ عزیز ہے. اب حسین کچھ نہیں کہتے، حسین نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور پروردگار سے راز و نیاز شروع کر دیا. صبرن لبلا ایک، رزن بقضا ایک، و تسلیمن لامرک، لا معبود سوا یا غیاث المستغیثین. کیا جملے! اے پروردگار تیرے امتحان پر صابر ہوں، تیری رضا پر راضی ہوں، تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، تیرے سوا تو کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں. اور پھر عجیب جملہ ہے کہ الہی قد وفیت بعہدی، اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اے مالک جو وعدہ تم نے مجھ سے لیا تھا میں نے اس وعدے کو پورا کیا. مالک میں نے تیرے انتخاب کو غلط کہیں پر بھی ثابت نہیں ہونے دیا. میں نے وہ آخری وعدہ جو طفلی میں کیا تھا اس کو اس زندگی کے آخری مراحل میں پورا کیا. قد وفیت بعہدی اوفے بعہدی، اب تو مالک تیری باری ہے، تو اپنے وعدے کو پورا فرما. اس کے بعد حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یہ علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ ہے، فرمایا کرتے تھے یہ تو باپ کی میراث ہے جو بیٹے تک پہنچے. بابا علی تھے، ان کے سر پر بھی سجدے کی حالت میں ضربت لگی تھی اور حسین کا سر بھی سجدے میں کاٹا گیا، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ علی کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع ملا. علی کو سجدے سے سر اٹھانے کا تو موقع ملا، مگر حسین نے تو بس سجدے میں سر رکھ دیا، پھر حسین نے نہیں اٹھایا. وہ شمر کا خنجر چلا، سر حسین تن سے جدا ہوا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، سورج کو گہن لگا، آندھیاں چلنے لگی، فضاؤں میں صدا گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا. الافاظ بے حل حسین بے کربلا، حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے، اور جناب زینب نے جب یہ آوازیں سنی ہیں تو بیمار بھتیجے کو بیدار کر کے کہتی ہیں، اے بیٹا سجاد دیکھو یہ کیسی آواز ہے، بیمار امام اپنی کمر کو تھامے ہوئے خیمے کے پردے کو الٹتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، جناب زینب نے تو مرثیہ پڑھ دیا، اے بیٹا سجاد میرا ماں جایا حسین گھوڑے سے گر کر زمین پر کہیں پڑا ہوگا، تو آسمان کو دیکھ کر کسے سلام کر رہا ہے؟ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہو بھی اماں ابھی بابا کا سر کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا، میں نیزے پر بلند بابا کے سر کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول،